بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام بھیجتے ہیں محمد اور آل محمد پر. السلام علیکم محترم ناظرین، آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی طرف سے اور سحر اردو کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کے خدمت میں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں تجدید و تعزیت پیش کرتی ہوں. السلام علیکم حسین.
وعلیکم السلام. اور ناظرین، میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ ابا عبداللہ الحسین امام سید الشہداء، اگر ان کو یعنی کہا جائے تو یہ بہترین لفظ ہے ان کے لیے. ایک وجہ یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ شہادتوں میں اگر آپ عروج اس کا دیکھ لیں، وہ یہ ہے کہ سجدے میں شہادت واقع ہو. اور امام حسین علیہ السلام جو ہیں اسی لیے سید الشہداء کہلائے کہ اس میں، یعنی اس چیز میں پرخلوص ترین انہوں نے شکل میں شہادت خدا کے سامنے اپنی پیش کی. یہ جو زبان بعض وقت ہکلا جاتی ہے، بعض وقت زبان رک جاتی ہے الفاظ کہنے میں، اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی ہے کہ الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ الفاظ ڈھونڈنے میں ایک ایسی شخصیت کے لیے مشکل پیش آتی ہے جس نے اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا تاکہ اپنے مذہب کو، اپنے اسلام کو بچا سکے.
بالکل، بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. اور جی ناظرین، آپ کو اپنے ہفتے کے موضوع کے بارے میں ہم بتاتے چلیں. گھرانے کی دینی تربیت کے مؤثر عوامل ہمارے اس ہفتے کا موضوع چل رہا ہے. ویسے آج ہمارا اربعین کے لحاظ سے خصوصی پروگرام ہم پیش کریں گے ناظرین کے
لیے. جیسے کہ پروگرام سے پہلے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے تھے کہ براہ راست تصویریں آ رہی ہیں کربلا معلی سے. ویسے یہ بتا دوں کہ اربعین ایران میں آج اربعین تھی، اور کربلا معلی اسی طرح ہندوستان اور پاکستان اور بعض دیگر ممالک میں کل ہوگی. تو بہرحال اس سلسلے میں کل بھی انشاءاللہ ہم لوگوں کا خصوصی پروگرام ہوگا، اور آج تو ہے ہی.
جی انشاءاللہ. جی حسن بھائی، تو پھر نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہم ابھی امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث، ایک فرمان ساتھ مل کر سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے.
فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز کی خواہش کے لیے کرتے ہیں ان کی عبادت تاجروں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت کسی چیز کے خوف سے کرتے ہیں ان کی عبادت غلاموں کی عبادت ہے، اور جو لوگ خدا کی عبادت شکر کے عنوان سے کرتے ہیں وہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، اور یہی سب سے افضل عبادت ہے.
جی محترم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو. اور عزیز ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ہمارے پروگرام میں کون کون مہمان تشریف لائیں گے. انشاءاللہ نئی دہلی سے کچھ ہی لمحات میں ہمیں مولانا خوشتر نورانی صاحب جوائن کریں گے پروگرام میں، اور دین مخالف عوامل سے پرہیز، یہ ان کا آج کا موضوع رہے گا.
اور اس کے علاوہ جناب قیصر عباس ہم لوگوں کے ساتھ ہوں گے اسٹوڈیو میں، اور ان سے ہم گفتگو کریں گے آج کے دن کے حوالے سے، یعنی اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے، اس کی وجوہات پر روشنی ڈالیں گے، کیوں آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود اتنا زیادہ ہم لوگ جو ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس کی وجوہات پر روشنی ڈالیں گے. آج کربلا معلی میں جو مجمع اکٹھا ہوا ہے، میرے خیال میں ایک دن پہلے راستے بند کر دیے جاتے ہیں سیکیورٹی مسائل کی وجہ سے، تو وہاں پر لاکھوں دسیوں لاکھ لوگ وہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے ہیں، بظاہر ایک واقعہ پیش آیا اور ختم بھی بظاہر ہو گیا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے جناب قیصر عباس سے.
بہت شکریہ حسن بھائی. اور یہاں پر آج ہمارا انٹرنیٹ جو ہے بالکل صحیح طرح کام کر رہا ہے، تو میں ساتھ ہی ساتھ اپنے محترم ناظرین کا شکریہ ادا کرتی چلتی ہوں. مشتبہ علی کشمیر سے تجدید و تعزیت پیش کرتے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں، بہت شکریہ آپ کا. اور اسی طرح بہت ساری تصویریں بھی ہمارے ساتھ شیئر کی گئی ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. علی محمد کشمیر سے ہمارے ساتھ ہیں، تصویریں شیئر کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک نمبر سے، جی انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا، اور یہ بھی ہمیں تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں.
بہت
جی ان کا بھی ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح ڈھیر سارے میسیجز آتے ہی جا رہے ہیں, انشاءاللہ میں پروگرام کے دوران پڑھتی جاؤں گی ان میسیجز کو
انشاءاللہ. اور جی آج کے دن کے حوالے سے اگر کوئی اور پیغام بھی دینا چاہیں تو ہم لوگ ضرور.
بس میں ناظرین کو یاد دلاتی جاؤں کہ اسکرین پر لمحہ بہ لمحہ ہمارے عزیز ساتھی آپ کو واٹس ایپ اور وائبر کے نمبر دکھاتے رہیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں, اپنے نمبر ہمیں میسج کیجیے. عزیز ناظرین وائبر اور واٹس ایپ دونوں کے نمبر ایک ہی ہیں, تو پھر آپ ہمیں میسج کر کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں.
بالکل
جی. اور میرے خیال سے یہاں پہ
رابطہ ہو گیا ہم لوگوں کا,
یہاں پہ اگلا حصہ دیکھیں گے پروگرام کا.
اچھا.
اور اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے. تو عزیز ناظرین آپ سب ہمارے ساتھ رہیے گا. محترم ناظرین خوش آمدید کہتے ہوں ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ہم تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں. عزیز ناظرین وقت ہوا ہے ہم ساتھ مل کر چلیں گے نئی دلی کی طرف, جہاں پر مولانا خوشتر نورانی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوں گے. مولانا صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے موضوع کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں انشاءاللہ. جی دین مخالف عوامل سے پرہیز ہی ہمارا آج کا موضوع ہے, اور آپ کے پاس پانچ منٹ وقت ہے. جی بسم اللہ کیجیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس سلسلے میں ایک بنیادی اصول آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا, تاکہ اس پر ان اصول کی روشنی میں آپ تمام باتوں کو کم وقت میں سمجھ سکیں. دیکھیے دین کی جو ہے دراصل دو سطح ہوا کرتی ہیں, ایک اعلیٰ سطح ہے اور ایک اس کی ادنا سطح ہے. دین کی اعلیٰ سطح یہ ہے کہ تعلق باللہ اور تعلق بالرسول, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑنا. اور دین کی ادنا سطح یہ ہے تعلق ما خلق اللہ, یعنی اللہ کے جو بندے ہیں ان سے اپنا تعلق جوڑنا. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو بھی کام ہم دنیا میں انجام دیتے ہیں, تو جو ان دونوں تعلق کو یعنی دین کی اس اعلیٰ سطح کو اور دین کی اس ادنا سطح کو مضبوط کرے وہ دین موافق عناصر اور عوامل کہلائیں گے, اور جو بھی ان دونوں سطح کو کمزور کرے یعنی اللہ سے تعلق کو اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تعلق کو, ہمارا کوئی بھی کام اگر کوئی بھی چیز کمزور کر رہی ہے یا ہمارا رشتہ امت مسلمہ سے کمزور کر رہی ہے, تو ہم اسے وہ دین مخالف کہیں گے اور اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں میں ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی ہے, یعنی دین اسی بھی انسان کے دین کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے. ہم بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں جو بہت لا یعنی قسم کی ہوتی ہیں, ہمیں اس سے دراصل پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر کہ جو ہم پر ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ نماز پڑھنے کی ذمہ داری عائد کی گئی ہے اور ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے, ہم نماز نہ پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بجائے ہم مسلکی جھگڑوں میں پڑھ کر یہ طے کرنے لگیں کہ نیت کہاں باندھنا چاہیے, ہمیں حیا علی الصلاہ پہ کھڑا ہونا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, رفع یدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یہ دراصل ہمارا مسئلہ نہیں ہے, یعنی ہمیں اس کا مکلف ایک عام انسان کو نہیں بنایا گیا ہے. اس لیے ان بحثوں میں پڑھ کر ہم نماز نہ ادا کریں اور صرف یہی کام انجام انجام دیتے رہیں تو گویا ہم لایعنی چیزوں میں پڑ رہے ہیں جو دین کا حصہ نہیں کہلائے گی۔ میں یہاں ایک بات اور واضح کرنا چاہوں گا کہ دین کی بہت سی سطح ہوتی ہے، بہت سی چیزیں اہم ہوتی ہے، تو یہاں ہمیں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سی چیزوں میں جو ہم سے متعلق ہیں ہمیں صرف اس کو انجام دینا ہے جس کو ہم کہتے ہیں الاہم فل اہم، یعنی جو اہم میں سے زیادہ اہم ہے، جو ہم سے متعلق ہے ہم وہ کام کرنا ہے، اور دوسرا کام ہمیں لایعنی جو چیزیں ہیں، جو چیزیں ہماری ذمہ داری سے باہر ہیں اسے انجام نہیں دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے اور انسان کی دل شکنی بھی ہوتی ہے بہت سے کاموں سے، تو وہ ہمیں اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات ایک بہت جلدی میں یہ بھی عرض کر دوں کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو نماز پڑھنے کو تو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی جاب کرتے ہیں، کوئی نوکری کرتے ہیں یا کوئی اور ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر ہمیں دنیا سے ریلیٹڈ نظر آتا ہے تو ہم اس کو دین کا حصہ نہیں مانتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہر وہ کام، جیسے مثال کے طور پر اگر ہم جاب کرتے ہیں یا ہم کوئی تجارت کرتے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں اپنے بچوں کی پرورش کا حکم دیا ہے، اس کے لیے ہمیں کفالت کا حکم دیا ہے، تو دراصل ان بچوں کی کفالت کے لیے اگر ہم روزی روٹی کما رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کے حکم کی حکم کو مان رہے ہیں، اسے تسلیم کر رہے ہیں، تو اس حکم کے نتیجے میں وہ بھی دین کا حصہ کہلائے گا۔ لیکن اگر یہی کوئی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر امت میں انتشار پھیلا رہا ہے، بظاہر وہ مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، بظاہر وہ جو ہے اللہ کے رسول اور اللہ کی باتیں کر رہا ہے، لیکن وہ انتشار اگر پھیلا رہا ہے اور امت سے، انسانوں سے، اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہو رہا ہے اور امت سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، تو ہم اسے دین کا حصہ نہیں مانیں گے، یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ تو ایسی خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ایسی کوئی بھی چیز، ایسا کوئی بھی عامل، چاہے اسے دین کے نام پر انجام دیا جائے، اگر اس سے اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کمزور ہوتا ہے تو وہ دین کا حصہ نہیں کہلائے گا، اور جو چیز سے اللہ راضی ہوتا ہے، جن چیزوں سے، وہ دین کے عوامل ہیں اسے اور موافق عوامل ہیں جسے ہمیں انجام دینا چاہیے۔
جی مولانا خوشہ نورانی صاحب، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، نئی دلی سے آپ نے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا اور ہمیشہ کی طرح بہت ہی بہترین و مفید گفتگو رہی آپ کی، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی حسن بھائی، بہت ہی اہم نکات کی طرف،
بہت اہم نکات کی جانب اشارہ کیا اور بہت اہم مثالیں دیں، یعنی بہت ہی واضح اور اہم مثالیں تھیں کہ جیسے یہی کہ مثلا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہرحال ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پھر جب باتیں ہو رہی ہیں تو افتراق اور انتشار کی ہو رہی ہیں، تو یہ واقعی کیا ایسے اسلامی کہا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا اگر رزق اور حلال رزق اور روزی کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، کیا یہ ایک حرام طریقہ ہے یا خدا سے دوری کا طریقہ ہے؟ دنیا تو نہیں ہوئی پھر۔
بہت ہی اچھی نکات تھی اور بہت ہی بہترین گفتگو رہی، ایک بار پھر ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی محترم ناظرین، ساتھ مل کر لیں گے یا ایک وقفہ اور اس کے بعد آپ کے اپنے پروگرام نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ نازم خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں پر میں کول اور کرن رضوی صاحبہ کا بہت شکریہ ادا کروں گی, اور یہاں پر وہ اربعین حسین علیہ السلام کے موقع پر ہماری پوری ٹیم کو, تمام ناظرین کو تحسین و تعزیت پیش کرتی ہیں, آپ کا بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہاں ہمارے چند ناظرین ہمارے ساتھ ہیں لیکن آپ نے اپنا نام نہیں لکھ کر بھیجا. میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے میسج کے ساتھ اپنا نام لکھ کر بھیجے تاکہ ہمیں یہاں پڑھنے میں بھی آسانی ہو اور آپ کے نام کے ساتھ ہم آپ کا میسج پڑھ سکیں. محترم ناظرین, ہمارے محترم مہمان اسٹوڈیو میں تشریف لا چکے ہیں اور ہم چلیں گے حسن بھائی کی طرف. جی حسن بھائی,
بہت بہت شکریہ رباب بہن. اور ناظرین, بہرحال آپ کو معلوم ہے کہ بہت وسیع پیمانے پر امام حسین علیہ السلام کے زائر کربلا پہنچے. جو لوگ نہیں پہنچ سکے ان لوگوں نے جہاں جہاں پر ہیں دنیا بھر میں, اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, انہوں نے مجالس عزا برپا کی. ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے تہران میں آج جو ہے امام حسین اسکوائر جو تھا, جو مرکزی تہران میں واقع ہے, اور وہاں سے لے کر شاہ عبد العظیم الحسنی علیہ السلام کے مزار تک, جن کے بارے میں خود ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ان کی زیارت کے حوالے سے, اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے برابر ان کی زیارت کو قرار دیا ہے, وہاں تک یعنی ان کے مزار تک پیدل گئے, اور یعنی تاسی انہوں نے کی امام حسین علیہ السلام کے یعنی حرم کی طرف اور کربلا کی طرف جو لوگ روان دوان تھے اس کے حوالے سے. تو یہ بہت ہی بڑی ایک مشن شروع ہو گئی ہے, شروع کیا بہرحال جاری ہے, جو جس کا مقصد امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہے. اربعین ایک پیغام ہے, اور اس حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے. جیسا کہ ہماری رباب بہن نے بھی کہا کہ جناب قیصر عباس صاحب سے آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں, خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں, تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں, اور آپ اس مشن کے بارے میں ہم لوگوں کو بتائیے, کربلا کا مشن.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی اپنی طرف سے اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں, خصوصاً آج کی اس صف عزا کے حقیقی وارث حجت ابن الحسن العسکری کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. اور اربعین کے اعتبار سے میں اپنی گفتگو کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ لغت میں اربعین سے جو مراد لیا گیا ہے وہ چہلم یا چالیسواں دن ہے. عام اصطلاح میں جیسے ہی لفظ اربعین ہم سنتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سن 61 ہجری میں جو 10 محرم کو ایک اتفاق, ایک واقعہ پیش آیا فرزند رسول کے ساتھ, ان کا چہلم, جو جس کی حقیقی اور دقیقاً تاریخ یہ بنتی ہے کہ 20 سفر المظفر. اس چہلم کی تاریخ میں جو اس کا پس منظر ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ مختلف مورخین نے بھی اور حدیث کے بیان کرنے والوں نے بھی, محدثین نے بھی یہ کہا ہے کہ جب سید الشہداء کی شہادت ہو گئی تو اس کے بعد پہلے زائر جو امام مظلوم کے ہیں وہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری صحابی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ اپنے غلام جس کا نام عطا یا عطیہ بیان کیا گیا ہے, ان کے ساتھ آتے ہیں کربلا میں, اور کربلا میں جب وارد ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عطیہ, یہ خود آنکھوں سے نابینا ہو چکے تھے, کہتے ہیں عطا مجھے فرات تک لے چلو. میں نے بھی رسول گرامی اسلام سے سنا تھا کہ حسین علیہ السلام کی زیارت سے پہلے غسل کیا جائے, میں پہلے غسل کر لوں اور اس کے بعد. جناب جابر نے غسل کیا, اس کے بعد جناب سید الشہداء کی مزار پہ آئے اور آ کے ایک مرتبہ سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہا, حسین آپ ان دوستوں میں سے ہیں کہ جو اپنے دوستوں کے سلام کا جواب دیا کرتے ہیں, تو میں نے آپ کو سلام کہا, کیا آپ میرے سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ میں کہتا ہوں جابر, سلام تو کا جواب تو ضرور دیتے, لیکن یہ دیکھیں کہ سید الشہداء کے تن کے ساتھ ان کا سر موجود ہے. خیر, اس کے ساتھ ایک اور روایت جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ اسی تاریخ پہ شام میں سید الشہداء کی شہادت کے بعد جب اہل بیت عصمت و طہارت کو اسیر کر کے شام لے جایا گیا تھا, تو اس میں پھر کچھ دنوں کے بعد سیاسی حالات ایسے بن گئے کہ یزید مجبور ہو گیا اہل بیت کو اور اسیران شام کو آزاد کرنے پہ, اور جب اس نے اہل بیت کو اسرا کو آزاد کیا، رہا کیا قید سے، تو اس تاریخ پہ اسرا شام، اسیران شام کربلا میں تشریف لائے اور کربلا میں آ کے انہوں نے سید الشہداء کا چہلم منایا۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسیران شام شام سے رہائی پانے کے بعد کربلا نہیں بلکہ ڈائریکٹ مدینہ میں آئے ہیں، اور فقط جناب جابر بن عبداللہ انصاری وہ پہلے ظاہر ہیں کہ جو کربلا میں گئے ہیں، اور ان کے بعد پھر سید الشہداء کی زیارت چہلم کے مناسبت سے اس کی ایک رسم شروع ہوئی جو کہ آج تک جاری ہے،
جو ایک روایت کے مطابق
البتہ اس زیارت کی تاکید ہمیں دو طرح سے، دو ائمہ کی سیرت سے ملتی ہے، کہ جس میں ایک خود امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے زیارت اربعین کو بیان فرمایا کہ آج کے دن اس زیارت کا پڑھنا مستحب عمل تھا، اور فرمایا گیا ہے کہ آج کے دن حسین علیہ السلام کی 40ویں کی زیارت پڑھی جائے۔ السلام علیک یا ولی اللہ و حبیب، السلام علیک یا خلیل اللہ و عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ السلام علیک یا ابن السلام علیک یا صفی اللہ و ابن صفی۔ یہ زیارت ہے امام حسین علیہ السلام کی جو اربعین کے دن پڑھی جاتی ہے، تو اس زیارت کا پڑھنا خود امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ، یعنی دیکھیں خود ائمہ کی روایت آپ کی، یعنی امام معصوم کی زبان سے نکلا ہوا ہر حرف ہر جملہ ہر کلمہ ہمارے لیے حجت ہے۔ فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی علامت ہے وہ یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو 24 گھنٹوں میں، یعنی ایک دن رات میں 51 رکعت نماز کو ادا کرتا ہو، مستحب اور واجب ملا کے، جن میں 17 رکعت واجب نماز ہے اور باقی 34 رکعت جو ہے وہ مستحب نماز ہے۔ دوسری علامت جو میرے مولا حسن عسکری علیہ السلام بیان فرماتے ہیں مومن کی، وہ ہے کہ وہ اربعین کے دن حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، یعنی زیارت اربعین کا وہ پابند ہو۔ اس قدر تاکید کی گئی ہے زیارت اربعین کی، یعنی مومن ہونا اہل بیت کے نزدیک، مومن ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ اربعین کے دن امام حسین۔ یہاں میں حاشیے میں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ حسین علیہ السلام کی، میں اس روایت کو بعد میں مکمل کرتا ہوں، حسین علیہ السلام تمام ائمہ میں ایک ایسے امام ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد کچھ خصوصیات پروردگار عالم نے ان کو ایسی عطا کی ہیں جو بقیہ ائمہ کو میسر نہیں ہیں، جن میں ایک خصوصیت حضرت کی یہ ہے کہ حضرت کا اربعین چہلم منایا جاتا ہے اور اس چہلم پہ زیارت پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ ایک منفرد خصوصیت ہے، جبکہ امیر المومنین سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے کسی امام کا چہلم جز امام حسین علیہ السلام کے نہیں ہے،
نہیں ہے بالکل،
اور نہ ہی ان کی زیارت ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ تیسری خصوصیت جو مومن کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ میں انگشتر ہونی چاہیے، کہا جاتا ہے کہ چاندی کی ہو مرد کے لیے اور عورت کے لیے سونا حلال ہے، مرد پہ سونا حرام ہے، سونے کی نہ ہو البتہ انگشتر ہو۔ چوتھی علامت جو حضرت نے فرمائی، فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ جو نماز میں یا ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھے، اونچی آواز میں پڑھے، کہ بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ بھی ایک مومن کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہر جگہ ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، بلکہ بہت سارے مقامات پہ یہ بھی ملتا ہے، ہمارے ایسے ایسے علماء اور بزرگان گزرے ہیں کہ جو لقمہ غذا کا جب توڑتے تھے تو ہر لقمے کو اپنے دہن تک پہنچانے سے پہلے اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور سفرے پہ یا دسترخوان پہ جتنی نعمتیں سجی ہوتی تھیں ہر نعمت میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، تو اس کی تاکید کی گئی۔ اور پانچویں علامت جو مومن کی بتائی گئی ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زبان سے، وہ یہ ہے کہ وہ خاک پہ سجدہ کرتا ہے، مٹی پہ سجدہ کرتا ہے۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ ابھی یہ گفتگو اپنی آگے بڑھائیں گے ہم لوگ، ابھی ہم لوگوں کو رباب بہن کے پاس جانا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں ہمیں کہاں لے کے جاتی ہیں.
بہت شکریہ حسن بھائی آپ کا. اور یہاں پر میں رضا زہرا صاحبہ کا ساتھ میں زہرا صاحبہ کا سید محمد ہادی صاحب کا اور اس کے علاوہ کوثر نقوی صاحب کا اور سائقہ صاحبہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور آپ تمام ناظرین کی خدمت عصرت و تعزیت پیش کرتے ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں. عزیز ناظرین لیں گے یہاں ایک وقفہ اور اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. آپ محترم ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. جی محترم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. یہاں پر اویس حسین صاحب کا کشمیر ہندوستان سے ہم بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. انہیں پروگرام پسند آ رہا ہے آپ کا بہت شکریہ. اور ساتھ ہی ساتھ بلال حسین مغل صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ پروگرام میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. ناظرین ہم واپس چلیں گے حسن بھائی کی طرف تاکہ اپنی گفتگو کو جاری رکھ سکیں. جی حسن بھائی
بہت بہت شکریہ. ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں اربعین امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے, امام حسین علیہ السلام کا چہلم, اور اس میں تاریخی واقعات بھی اس کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں. کئی روایتیں ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام جو ہیں جب بہرحال زندان شام سے چھٹ کر جب واپس آئے ہیں تو بعض روایت کے مطابق, جیسا کہ خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کربلا آئے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس سال نہیں تھا بلکہ اس کے اگلے سال یا ایک دو سال کے بعد تھا, لیکن جو چیزیں جو تاریخی وقائع ہیں اس کے مطابق یزید کی حکومت ایسی لرز گئی تھی, خصوصاً خطبہ حضرت زینب اور امام سجاد علیہ السلام کے بعد, کہ ممکن نہیں تھا کہ وہ سنبھال سکے ان لوگوں کو وہاں پر, اور ایک انقلاب برپا نہ ہو جائے شاہتہ شام میں, یعنی دارالحکومت جو بنا رکھی تھی معاویہ اور یزید نے جس جگہ پر, تو اسی لیے ان کو رہا کر دیا گیا. لیکن وہ رہا کرنا وہ خود ایک اور کامیابی ہو گئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے لیے. آپ یہ بتائیے, یہ جو آج کل بہت ہی چند سال سے بہت زیادہ اس کا زور ہو گیا ہے کہ یعنی اور ہر سال ماشاءاللہ بڑھتی جا رہی ہے ان کی تعداد, اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں مذہب کا کوئی قید نہیں ہے کہ صرف اہل تشیع جو ہیں اس بہت ہی عظیم ریلی میں شرکت کرتے ہوئے کربلا پہنچیں, اس کی اہمیت کیا ہے؟
آپ دیکھیں کہ خالق بشر نے بشر کو خلق کرنے کے بعد بشر کی ہدایت اور اس کی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جو راہیں متعین اور معین فرمائی ہیں ان میں ایک راہ جو خدا نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ پیغمبر کی زندگی تمہارے لیے ایک نمونہ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد, کہ ہم سارے کے سارے محمد ہی محمد ہیں. یعنی خالق کائنات نے بشریت کو موفق اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے جس گھرانے کا دروازہ دکھایا وہ گھرانہ ہے محمد و آل محمد کا. تو پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ اس گھر کے توسط سے پوری انسانیت کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایک تو متحد کر دے گا اور دوسرا کامیاب کر دے گا. پیغمبر کو خدا نے وعدہ دیا کہ میں میرے حبیب میں تیرے دین کو لیظہرہ علی الدین کلے تمام ادیان پہ غالب کر دوں گا. تو خالق نے قرآن مجید میں ایک اور وعدہ کیا, واقعاً یہ گھر اگر نہ ہوتا تو خدا کی شناخت جیسے آج ہے ایسے کسی کو نہ ہوتی. یہ اسی گھرانے کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ ہم آج خدا کے مطیع ہیں اور خدا کی شناخت ہے ہمیں. خدا نے وعدہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکرولی ولا تکفرون, کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, اور جو ہے واشکرولی میرا شکر ادا کرو, ولا تکفرون اور کفر نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں گویا اس کی بزرگی کا اعلان کرتے ہیں، گویا اس کی عظمت کا اعلان کرتے ہیں، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اس کی قدرت کاملہ کو، چاہے اعلان ذکر کرنے سے مراد ایک لوگوں میں بیان کرنا ہے، ایک اپنے دل میں اپنے آپ سے مثلا اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھنا ہے، ہر دو حال میں ہم اللہ کی کبریائی کا اعلان کر رہے ہیں. خالق نے فرمایا کہ تم میرا ذکر بلند کرو، میں تمہارا. اب ذکر کو بلند کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ہر کوئی ذکر خالق کائنات کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں، لیکن حسین ابن علی نے ایک ایسے انداز میں پروردگار عالم کا ذکر کیا اور ذکر کو بلند کیا کہ تاریخ میں اس کی کوئی اور مثال نہیں ملتی ہے، حتیٰ نہ انبیاء کی فہرست میں اور نہ ائمہ کی لسٹ میں. جب حسین ابن علی نے اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ راہ خدا میں دے دیا، اور یہاں تک کہ جب ناموس کی بات آئی تو مثلا ہماری تاریخی حقائق اور روایات کی پیش نظر بہنوں کی چادروں تک کو راہ خدا میں قربان کر دیا، تو ایسے میں پروردگار حسین نے اپنا وہ وعدہ فذکرونی والا پورا کر دیا کہ پروردگارہ تیری ذات نے فرمایا میرا ذکر بلند، میں تیرا ذکر بلند کرنے کے لیے تیری ذات کی طرف اور تیری ذات کی گواہی دینے کے لیے مثلا اس میدان کربلا میں اپنا 6 ماہ کا صغیر تک، یہاں تک کہ پھر ایک جگہ پہ آ کے فرماتے ہیں، ایک شعر ہے میرے مولا سے منسوب ہے جو آخری لمحات میں مولا فرماتے ہیں کہ ان کان دین محمد لا یستقم الا بقتلی یا سیوف و خزینی، کہ اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو یہ تلواریں کاہے کا انتظار کر رہی ہیں، یہ نیزے کیوں رکے ہوئے ہیں، آئیں اور میرا خون چوس لیں، آؤ نیزو تم اپنے نوکوں کو میرے خون سے رنگین کر لو، تلواروں آؤ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. یعنی یہ حسین اس قدر اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور دین کی حفاظت اور دین کو بچانے کے لیے تیار بیٹھا ہے کہ حتیٰ اپنی کوئی شے بچانا نہیں چاہتا. گویا حسین نے فذکرونی کا مفہوم اپنے کمال تک پہنچا دیا. اب حسین اپنا کام انجام دے چکے، اس سے آگے اللہ کا کام ہے. دو وعدے ہیں، ایک وعدہ انسان کی طرف سے ہے، دوسرا وعدہ خدا کی طرف سے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال اس جم غفیر میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، دنیا پہلے کی نسبت زیادہ آ رہی ہے کربلا کی طرف، حسین علیہ السلام کا چہلم منانے نہ فقط مسلمان، نہ فقط شیعہ، بلکہ یہاں تو عیسائی اور دوسرے مذاہب کے، ہندو اور کئی اور مذاہب کے لوگ بھی آ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ذکر کو اللہ بلند کرے اور جس ذکر کو خود خدا، جس کا عرض کریں آپ کی خدمت میں ذاکر ہو اور اس ذکر کو بچانے والا اور پھیلانے والا ہو، وہ ایسے ہی نہ ہو تو کیسے ہو؟
سبحان اللہ.
جی یہاں پہ ذات خدا دکھتی ہے. مثلا آپ اس کربلا کے اس اجتماع کو جو ابھی آپ نے دیکھا، کیا ہے، کون ہے جو آج کے اس پرآشوب دور میں کسی کے لیے وقت نکالتا ہے؟ ایک، اپنا پیسہ قربان کرتا ہے، دو، اپنی جان کے اوپر، دیکھیں پیدل چلنا ایک مشکل کام ہے، مشقت، اور وہ بھی ایک آدھ کلومیٹر کی بات نہیں، 80 کلومیٹر نجف سے لے کے کربلا تک 3 دن. میں خود پچھلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں گیا، واقعاً پاؤں پہ چھالے نکل آتے ہیں، بعض کے پاؤں سے خون چل نکلتا ہے، یعنی لیکن یہ ایسا اس کے اندر کوئی ایسی لذت اور ایسی شیرنی خداوند عالم نے رکھی ہے، پاؤں سے خون چل رہا ہے لیکن پھر بھی محبت اور اطمینان قلبی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ خود خدا جس ذکر کو بلند کرے اس ذکر کے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ اس وقت کربلا میں اور اربعین کے موقع پہ دیکھ رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. ابھی انشاءاللہ گفتگو اپنی جاری رکھیں گے، ابھی ہم لوگ اب چلیں گے اپنی رباب بہن کی طرف، بہت ہی دلچسپ چیز وہ بھی بتانے جا رہی ہے ہم لوگ.
بہت شکریہ حسن بھائی. اور جی ناظرین، بالکل حسن بھائی نے ٹھیک کہا، ایک بہت ہی دلچسپ خبر جو ہے میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں. ویسے تو عراق کی طرف ہزاروں کروڑوں لوگوں نے جو ہے رخ کیا اور وہاں گئے زائرین بن کر امام حسین علیہ السلام کے. جی یہاں پر جو ہے ایک بچی دیکھی گئی جو ایک بہت دور دراز علاقے میں تھی، چھوٹی سی تھی اور اس کی عمر تقریباً 8 سال جو ہے بتائی جاتی ہے، تقریباً 8 سال کی ننھی سی بچی وہاں پر ایک بیابان میں بیچ میں کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اس کے پاس ایک چھوٹی سی پتیلی ہے اور اس میں ایک چھوٹا سا ٹرے اور اس میں چند جو ہے گلاس دودھ کے ہیں. جی یہ بچی کیا کرتی ہے، تمام زائرین جو وہاں سے آتے جاتے ہیں ان کے خدمت میں یہ دودھ دیتی ہے اور پھر جب اس کی یہ ٹرے یعنی اس کی یہ گلاس اور اس کی پتیلی خالی ہو جاتی ہے تو پھر دوڑتی ہوئی واپس جاتی ہے اور بہت دور دراز علاقے سے آتی ہے, واپس جاتی ہے اور پھر سے اسے بھر کر لاتی ہے اور اسی طرح پورا دن وہاں کھڑے رہ کے زائرین کی اس طرح سے یہ ننھی سی بچی خدمت کرتی رہتی ہے. جی اس کی عمر جو ہے تقریباً 8 سال بتائی گئی ہے اور یہ بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں وہاں پر جو ہے تصویریں بھی کھینچی اس کی, اور میں کیا بولوں بس لفظ نہیں ہیں بولنے کو, لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ایک ننھی سی بچی جب اس طرح کے کام کر سکتی ہے تو ہم کیوں پیچھے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی امام حسین علیہ السلام کے روزے کی زیارت کر سکیں. جی ناظرین تو تھی آج کی خبر, اور اس خبر کی میں خاص خاص جو ہے یہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی حسن بھائی کا, کہ انہوں نے بہت مدد کی اس خبر میں میری. جی ناظرین لیں گے یہاں ایک وقفہ اور صبح پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. محترم ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو, اور ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں تحسین و تعزیت پیش کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے سلسلے میں. محترم ناظرین اس سلسلے میں میں آپ سب کے لیے امام حسین علیہ السلام کے کچھ فرمان لے کر آئی ہوں. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, مجھے جنت سے زیادہ نماز عزیز ہے کیونکہ جنت میری رضا ہے, نماز میرے رب کی رضا ہے. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, اگر دنیا میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو تہذیب نفس کا آغاز خود سے کرو, دنیا خود بدل جائے گی. اس کے علاوہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں, ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی. اور اس کے علاوہ ایک اور فرمان ہے, زندگی کا کوئی اعتبار نہیں, جس قدر ہو سکے دوسروں کے کام آؤ. جی محترم ناظرین یہ کچھ فرمان تھے امام حسین علیہ السلام کے جو میں نے آپ کی خدمت پیش کیے, اور اب ہم واپس چلیں گے حسن بھائی کی طرف. جی حسن بھائی
بہت بہت شکریہ, بہت ہی اہم موضوعات پر آپ نے روشنی ڈالی, اور انشاءاللہ کہ ہم لوگوں کو توفیق مل سکے ایک تو ان فرامین پر عمل کر سکیں, اور دوسرے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کی خدمت کرنا, خود یقیناً امام حسین علیہ السلام اسے بے انتہا پسند کرتے ہیں, اور جو چیز یعنی دیکھی گئی ہے اس دفعہ اور گزشتہ سالوں میں وہ یہ ہے کہ جو لوگ پرخلوص طریقے سے, جیسا کہ خود جناب قیصر عباس صاحب نے کہا کہ اگر آپ خدا کے راستے میں خدا کا نام بلند کرنے کی کوشش کریں گے خدا آپ کا نام ضرور بلند کرے گا. قیصر عباس صاحب پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ابھی تک یعنی بہترین آپ کی گفتگو رہی ماشاءاللہ. آپ یہ ہمیں بتائیے کہ 1400 سال گزر گئے, امام حسین علیہ السلام کا راستہ جو ہے آج بھی روشن ہے, اور بہت ایک یعنی واضح فرق ہے حق اور باطل میں. آج ہم اپنی زندگی میں کیسے اربعین کو, امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو, عاشور کے پیغام کو کیسے ہم لوگ اپنی زندگیوں میں ڈھال سکتے ہیں؟
ایکچولی جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل بیت عصمت و طہارت ہیں خدا تک پہنچانے کا ذریعہ, کہ جن کے توسط سے ہم خالق کائنات کی اطاعت اور فرما برداری کر سکتے ہیں اور رضائے پروردگار عالم کو حاصل کر سکتے ہیں. ان کی سیرت کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے, فقط امام حسین علیہ السلام نہیں بلکہ کسی بھی امام کی سیرت کو اٹھا کے, یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ائمہ علیہ السلام کے نام بدلتے ہیں, سیرت نہیں بدلتی, زبانیں نہیں بدلتی, فقط ایک امام کی جگہ پہ دوسرا امام آ جاتا ہے, جبکہ راستہ وہی ہے, پیغام وہی ہے, کام وہی ہے. تو آپ کسی بھی امام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے, سب سے اہم چیز جو ائمہ کی زندگی میں ملے گی وہ یہ ہے کہ ایثار, فداکاری, محبت, اور وہ تمام چیزیں جو پروردگار عالم نے اپنے آئین میں اسلام دین مبین اسلام میں انسان کے لیے پسند فرمائی ہیں وہ ساری کی ساری، اسی لیے کہا گیا ہے کہ آئمہ علیہ السلام نعتِ کے قرآن ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ قرآن صامت ہے اور یہ قرآن ناطق ہے، ناطق جو نطق کرتا ہو، بولتا ہو، بولتے ہوئے قرآن ہیں۔ یعنی اگر آپ قرآن مجید اسلام کا جو ایک عرض کریں آپ کی خدمت میں سلیبس ہے یا اس کا متن ہے، اس کو دیکھنا چاہیں تو قرآن میں مل جائے گا، اور اگر اس کی عملی شکل اور اس کی عملی صورت، اس کا پریکٹیکل دیکھنا چاہیں تو اہل بیت کی زندگیوں میں آپ کو مل جائے گا۔ تو اہل بیت کی زندگی کے کسی بھی پہلو کو آپ اٹھا لیں، مثلا امام حسین علیہ السلام نے ایک درس جو اپنی اس شہادت میں دیا، وہ درس آزادگی کا درس تھا، وہ محبت کا درس تھا۔ میں آج ہی ایک جگہ پہ اس چیز سے یعنی میرا وہ ہوا، سامنا ہوا کہ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام ایک غلام سے کہتے ہیں، البتہ میری کوشش ہوگی کہ میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاؤں، کہتے ہیں کہ آپ پہ جہاد واجب نہیں ہے، ان کا نام ہے جان، آپ پہ جہاد واجب نہیں، آپ چلے جائیں، جائیں اپنی جان بچا لیں اپنی، میں آپ سے راضی ہوں۔ تو یہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ کیوں مولا؟ اس لیے کہ میرا رنگ کالا ہے اور آپ فرزند رسول ہیں، اس لیے کہ میرا سیاہ خون آپ کے خون میں مخلوط نہ ہو، آپ کے پاک و پاکیزہ خون میں مخلوط نہ ہو، اس لیے میں چلا جاؤں۔ وہ زندگی ہی کیا جو حسین ابن علی کے بغیر ہو؟ مولا اگرچہ غلام ہوں۔ امام نے کربلا کے میدان میں کسی شہید کے ساتھ اس کی میت پہ اور اس کی لاش پہ جا کے یہ برخورد نہیں کیا جو جان کے ساتھ کیا، جان کا سر اٹھایا اپنے سینے سے لگا دیا، اور جب شہید ہو گئے مولا نے پھر شہادت کی اجازت دی۔ اور کس قدر محبت ہے انسانیت سے حسین ابن علی کو، یہاں نہیں دیکھا گیا کہ اس کا رنگ کالا ہے، اس کا رنگ سفید ہے، یہ ذات کا حبشی ہے، یہ گورا ہے، یہ کس خاندان سے، یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں اہل بیت عصمت و طہارت کو یا اس چہلم کو یا کربلا کو عاشور کو، سب سے پہلی خصوصیت جو اہل بیت کی ہے وہ انسانیت سے محبت ہے۔
بے شک
اہل بیت عصمت و طہارت انسانیت سے محبت کرنے والے ہیں، اور آپ لوگ عموماً کہتے ہیں کہ کربلا میں حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا اور کہا کہ کوئی میری مدد کرنے والا ہے، میں یہ اس چیز کا قائل نہیں ہوں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام حسین کربلا کے میدان میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس وقت بھی تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں،
بے شک
ہے کوئی اپنی مدد آپ کرنے والا، یعنی حسین در حقیقت انہیں جہنم سے نکال کر جنت کی طرف کھینچ کر جنت دکھا دی فاطمہ کے لال نے، اور کوئی چند لمحوں کے بعد۔ خیر چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، تو عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں کہ کربلا کا پیغام ابھی اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اس میں کوئی مسلمان، کوئی، میری یہ گزارش رہے گی خصوصاً اپنے ان برادران سے جو مثلا مسئول ہیں اس پیغام کو پھیلانے کے، چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہیں، کسی بھی صورت میں، عالم کے لباس میں ہیں یا پینٹ کوٹ پہننے والے ہیں، جیسے بھی ہیں، ان سے کہ حسین علیہ السلام کو اور حسین علیہ السلام کے اس انقلاب کو فقط ایک مکتب تک یا ایک فرقے تک محدود نہ کریں۔
بالکل،
حسین جہانی ہیں، عالمی ہیں، ان کو عالمی رہنے دیں۔ ابھی دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ حسین علیہ السلام کون ہیں، آج دنیا کو اگر پتہ چل جائے حسین علیہ السلام کی ہستی، شخصیت اور ذات کا، تو دنیا فوراً ہر چیز کو چھوڑ کے اس دروازے پہ آ جائے گی۔
بے شک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب قیصر عباس، اور انشاءاللہ کہ ہم ناظرین بھی، یعنی آپ ناظرین اور ہم لوگ بھی صحیح طور پر، جیسا کہ قیصر عباس آپ نے کہا ہے کہ ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کو پہچان سکیں اور ان کو محدود نہ کر دیں ایک فرقے، ایک مذہب کی حد تک۔ امام حسین علیہ السلام یقیناً ایک عالمی شخصیت ہیں۔ چلتے ہیں رباب بہن کی طرف۔
بہت شکریہ حسن بھائی، آپ کا اور محترم قیصر عباس صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کروں گی، وہ یہاں تشریف لائے اور بہت ہی بہترین گفتگو رہی ناظرین کی۔ عزیز ناظرین، ساتھ مل کر لیں گے ہم یہاں ایک وقفہ، اور اس کے بعد نسیم زندگی کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ جی محترم ناظرین خوش آمدید اور حسن بھائی یہاں پر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں.
بالکل آج سے چند دن پہلے قم میں گیا ہوا تھا. بہت ہی قم المقدسہ ایک بہت ہی بہترین شہر ہے عزاداری کے حوالے سے کہ وہاں پر مختلف لوگ اکٹھا ہوتے ہیں مختلف جگہوں سے. وہاں پر شبیہ بنائی گئی تھی کربلا کی. اس میں ایک خود واقعہ عاشورہ سے پہلے یعنی 10 محرم سے پہلے کے کا منظر کہاں پہ کون سا لشکر تھا اور ایک اس کے بعد کا. وہاں پہ جتنے لوگ تھے سب رو رہے تھے وہ دیکھ کر وہ منظر. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ نہیں ہے کہ بہت ہی اچھی خوبصورت گڑیا بنائی تھی یا بہت ہی اچھی طرح شبی بنائی تھی, وہ پیغام صحیح طور سے پہنچا دیا گیا تھا. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اس پیغام کو صحیح طور سے سمجھیں. آپ میرے خیال میں اب مہمانوں کے بارے میں بتا دیں. کل
حسن بھائی پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے. محترم ناظرین انشاءاللہ کل گھرانے کی دینی تربیت کے مؤثر عوامل ہمارے ہفتے کا موضوع. اس سلسلے میں ڈاکٹر سید اسد عباس ہمیں جوائن کریں گے اور انشاءاللہ طب کی دنیا سے ڈاکٹر علمدار کاظمی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے. تو کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے پروگرام سے. خدا حافظ.